الرحمن الرحيم. الحمد لله بريء المؤمنين بارك الصادقين صريخ المستصرخين غياث المستغيثين قاسم الجبارين مبير الظالمين مدرك الهاربين الذي يؤمن الخائفين وينجي الصالحين ويرفع المستضعفين ويدع المستكبرين ويهلك ملوكا ويستخلف آخرين. اللهم إنا نشكو إليك فقد نبينا وغيبة بنينا وكثرة عدونا وقلة عددنا وشدة الفتن بنا وتظاهر الزمان علينا، فصل وسلم وبارك على عبدك ونبيك وحبيبك وصفيك نبي الرحمة ومنقذ الأمة صاحب البقار والسكينة المدفون بأرض المدينة النبي الأمي المكي المدني القرشي الهاشمي المطلبي الأبطحي البطحي الطهامي الحجازي العربي العبد المؤيد والمحمود الأحمد والنبي الممجد والرسول المصدق والمصطفى الأمجد مولانا أبي القاسم محمد.
اللهم صل على محمد
وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين المظلومين ولعنة الله الدائمة الباقية القائمة على أعدائهم وغاصبي حقوقهم وقتلتهم ومنكري فضائلهم ومصائبهم أجمعين من ليلتنا هذه إلى صباح يوم الدين. أما بعد فقد جاء في التنزيل بسم الله الرحمن الرحيم. لقد خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا.
اللهم صل على محمد وعلى محمد.
سورة مباركة بحر کی دوسری آیت ہے جس کے ذیل میں آپ کی خدمت میں گفتگو کا سلسلہ جاری ہے. ارشاد ہے پروردگار عالم کا کہ ہم نے انسان کو ملے جلے پانیوں سے پیدا کیا ہے. پیدا کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اسے آزمایا جائے، اور اس انسان کو ہم نے سننے والا اور دیکھنے والا بنا کے پیدا کیا ہے. عزیزان محترم، میں آپ کی خدمت میں اس سے پہلے یہ عرض کر رہا تھا کہ ہم جس دور میں زندگی بسر کر رہے ہیں اس دور کی کچھ خصوصیتیں ہیں. سب سے پہلی بات یہ کہ یہ ترقی کا دور کہلاتا ہے، اور انسان مادی شعبے میں کافی حد تک ترقی یافتہ بن بھی چکا ہے. اس کے علاوہ یہ دور مادیت پرستی کا دور ہے، یعنی انسان صرف اور صرف دنیا کو اور اپنے جسمانی تقاضوں کو سامنے رکھتا ہے، اپنی روح کو اور اپنی مانوی ضرورتوں کو بھولا بیٹھا ہوا ہے. آج مجھے آپ کی خدمت میں عرض کرنا ہے کہ یہ دور ترقی کا دور ہونے کے باوجود اور مادیت پرستی کا دور ہونے کے ساتھ ساتھ ایک طرح سے دیکھا جائے تو سازشوں کا بھی دور ہے اور ریشہ دوانیوں کا بھی دور ہے. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ انسان میں ایک جذبہ، اس کے اندر ایک مضمون صفت خودخواہی اور خود پرستی کی پائی جاتی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ وہ سب کچھ حاصل کرنے کے باوجود بے چین رہتا ہے اور یہ چاہتا ہے کہ دوسرے لوگ بھی اس کے زیر اثر آ جائیں. اپنی کوششوں سے مال حاصل کر کے دولت مند بن جاتا ہے، سیاست میں نام پیدا کر کے اقتدار کی کرسی تک پہنچ جاتا ہے، اچھے کھانے لذیذ غذائیں اسے میسر ہوتی ہیں، بہترین لباس پہنتا ہے، عالیشان عمارتوں میں، بلڈنگوں میں، محلوں میں زندگی بسر کرتا ہے، اچھی سے اچھی قیمتی گاڑیوں میں سفر کرتا ہے، مگر وہ اپنی زندگی کو ایک اعتبار سے ادھوری محسوس کرتا ہے جب تک کہ دوسروں پر اس کا تسلط اور غلبہ نہ قائم ہو۔ اور یہ جذبہ انسان میں انفرادی طور پہ بھی پایا جاتا ہے اور اجتماعی طور پہ، یعنی ایک فرد کی بھی یہ کوشش ہوتی ہے کہ وہ دوسروں کو اپنے حلقے اثر میں لے آئے، دوسروں پر حکومت کرے، اور ایک قوم کی بھی یہ خواہش ہوتی ہے کہ وہ دوسری قوموں کو اپنے حلقے اثر میں لائیں اور ان پر حاوی ہو کر ان پہ غلبہ حاصل کر کے زندگی بسر کریں اور اپنے آپ کو برتر رکھیں۔ اسی جذبے کے تحت انسان ہر دور میں دوسرے انسانوں سے نبرد آزما رہا کرتا ہے۔ ایک فرد دوسرے فرد سے جنگ کرتا ہوا دکھائی دے گا، ایک قوم دوسری قوم سے محب نبرد اور جنگ میں مصروف دکھائی دے گی۔ تو صرف دنیا میں جو کہا جاتا ہے کہ انسان اپنی بقا کے لیے، اس دنیا میں سروائیو کرنے کے لیے جد و جہد کرتا ہے، ایسا نہیں۔ اگر صرف ایسا ہوتا تو انسان کی ذات سے کسی دوسرے کو کبھی اذیت اور تکلیف نہ پہنچتی، انسان کبھی کسی دوسرے شخص کا، کسی دوسرے فرد کا، یا کسی دوسری قوم کا کچھ نہ بگاڑتا۔ تو تنہا تن انسان خود اپنی بقا کے لیے جد و جہد نہیں کرتا ہے، اس لیے کہ جب اسے زندگی بسر کرنے کے لیے سارے مسائل حیات فراہم ہو گئے، مل گئے، سب کچھ اس کے پاس ہے، تو اب جنگ کیا معنی رکھتی ہے، لڑائی اور جھگڑے کا کیا مفہوم ہے؟ تو عزیزان محترم، بات صرف اتنی سی ہے کہ انسان اپنے آپ کو اور اپنے وجود کو پوری دنیا میں پھیلانا چاہتا ہے اور دوسروں کو اپنا زیر نگین، اپنا محکوم بنانا چاہتا ہے، اپنے حلقے اثر میں لانا چاہتا ہے۔ اس لیے یہ ساری خرابیاں اور یہ سارے مسائل اور یہ ساری مشکلات پیدا ہوتی ہیں۔ چنانچہ جب آپ کل کے دور کو دیکھیں گے تو اس میں بھی آپ کو انسان کا یہی عکس اور انسان کی یہی تصویر دکھائی دے گی۔ آج کے اس ترقی یافتہ دور کا جائزہ لیں گے تو اس میں بھی انسان کی یہی تصویر آپ کو نظر آئے گی۔ زیادہ فرق نہیں ہے، انسان کل کا انسان غیر متمدن تھا، قبائلی زندگی بسر کرتا تھا، جنگلوں میں رہتا تھا، جاہل تھا، بربریت مزاج تھا، درندہ صفت تھا، لیکن اس کے اندر بھی یہی جذبات کار فرما تھی۔ اور آج کا انسان جو ترقی کر کے ان منزلوں میں پہنچ چکا ہے، اس میں بھی یہی جذبہ ہے، اس میں بھی یہی ساری چیزیں پائی جاتی ہیں۔ بس فرق اتنا سا ہے کہ عنوانات بدلتے رہتے ہیں۔ کل یہ انسان لڑتا تھا، جگڑتا تھا، اس لیے کہ اس کے پاس وسائل زندگی محدود تھے، لہذا مال حاصل کرنے کے لیے لڑتا ہو جھگڑتا تھا، اپنے مملکت کی حدود کو وسیع کرنے کے لیے لڑتا اور جھگڑتا تھا۔ توجہ، آج کا انسان اگر لڑ رہا ہے، جھگڑ رہا ہے، جو ترقی کا دور کہلاتا ہے، تو اس میں اب لڑائی اس لیے نہیں ہو رہی ہے کہ انسان اپنی مملکت کی حدیں بڑھانا چاہتا ہے، اب لڑائی اس لیے نہیں ہو رہی ہے کہ انسان مال حاصل کرنا چاہتا ہے، بلکہ اب لڑائی یہ ہو رہی ہے کہ انسان پوری دنیا کو کسی بھی نہ کسی شکل میں اپنے تسلط میں لانا چاہتا ہے۔ اور وہ اس صورت سے کہ انسان یہ چاہتا ہے کہ ہمارا کلچر، ہماری زبان، ہمارا رنگ پوری دنیا پہ چھایا رہے، جو ہم کہیں وہی پوری دنیا کہے، جو ہم سوچیں وہی پوری دنیا سوچے، جو ہم بولیں وہی پوری دنیا بولے، جو ہم پہنے وہی پوری دنیا پہنے، یعنی اس طرح سے تمدن کے اعتبار سے آج پوری دنیا کو غلام بنانے کی اور محکوم بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے. لہذا بہت اچھا تجزیہ کرنے والوں نے کیا تھا, کل اسلحوں کی جنگ کا زمانہ تھا اور آج کلچر تمدن اور ثقافت کی جنگ کا زمانہ ہے. اور یہی وہ چیز ہے جو انسان کو سازشوں پہ مجبور کرتی. کیوں؟ اس لیے کہ جب انسان اپنے ان مفادات کو لے کے آگے بڑھتا ہے اور ان کی تکمیل چاہتا ہے تو کہیں نہ کہیں اس کو کسی نہ کسی طاقت سے رکاوٹ کا سامنا کرنا پڑتا ہے. کوئی نہ کوئی چیز ایسی ہوتی ہے جو اس کے اس مفادات کی تکمیل کی راہ میں آڑ جاتی ہے. تو جس چیز کو وہ اپنے مفادات کی تکمیل کی راہ میں رکاوٹ سمجھتا ہے وہ اس کے خلاف نبرد آزما ہوتا ہے, اس رکاوٹ کو دور کر کے اپنے مفادات کو حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے. اتنی سی تمہید کے بعد اب میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں گا کہ اس طرح کے دنیا دار اور دنیا پرست اور اقتدار پرست انسانوں کی راہ میں جو چیز اور جو طاقت ہر دور میں سب سے بڑی رکاوٹ رہی ہے اسی کا نام ہے اسلام. سلوات پڑھ دے بار محمد والے پر. اسلام سے ہمیشہ ان کو اپنے مفادات خطرے میں دکھائی دیے. اسلام ہمیشہ ایک ایسا چیلنج بن کے ابھرا کہ جس کی موجودگی میں انہوں نے محسوس کیا کہ ہم اپنے مفادات کی تکمیل نہیں کر سکتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ پوری تاریخ میں آپ کو اس طرح کے انسانوں کی طرف سے اسلام کے خلاف سفارائی دکھائی دیتی, چاہے وہ گزشتہ انبیاء کا دور ہو, چاہے ہمارے پیغمبر کا زمانہ ہو, اور چاہے ہمارے ائمہ کا دور ہو. ہر دور میں اسلام کے خلاف سفارائی کی گئی ہے. اسلام کے خلاف انسان حوث پرست انسان, دنیا پرست انسان, اقتدار پرست انسان, دوسرے لوگوں پر حکومت کا خواب دیکھنے والا انسان یہ جنگ اور جدال میں مصروف رہا ہے. اس حقیقت سے آپ انکار نہیں کر سکتے. ہر دور میں اسلام کے خلاف اور اسلام کے رہنماؤں کے خلاف سفارائی ہوئی ہے اور انہیں ظلم و جور کا اور بربریت کا نشانہ بنایا گیا ہے. اب ہمارے اور آپ کے لیے, ہر ایک کے لیے لمحہ فکریہ ہے کہ اسلام میں کون سی ایسی خرابی تھی, اسلام سے دنیا انسانیت کو کون سا ایسا نقصان پہنچ رہا تھا کہ انہوں نے اتنی زیادہ اسلام کی مخالفت کی, اور انبیاء اور مرسلین ان کی ذات سے دنیا انسانیت کی کس فرد کو کتنا نقصان پہنچا تھا جو انہیں ظلم و جور کا اتنا نشانہ بنایا گیا. پوری تاریخ آپ پڑھیں, جناب آدم کے بعد سے لے کر جناب نوح کی تاریخ سے لے کر پیغمبر کی تاریخ تک اور پھر ہمارے 11 معصومین کی تاریخ تک, کس نبی کو, کس الہی نمائندے کو اور کس امام کو ظلم و جور کا اور بربریت کا اور مخالفتوں کا نشانہ نہیں بنایا گیا. کیوں؟ کیا کسی نبی نے کسی کا کچھ بگاڑا تھا؟ کیا کسی نبی نے کسی سے اس کا مال چھینا تھا؟ آخر انسان سے انسان کو نقصان پہنچتا ہے تو اس کی مخالفت کی کوئی بنیاد ہوتی ہے؟ کیا کسی نبی نے کسی کو تکلیف پہنچائی تھی, اذیت دی تھی, کسی کو قتل کیا تھا, کسی کا گھر چھینا تھا, کسی کی جائیداد پہ قبضہ کیا تھا؟ انسانیت کو ان سے نقصان کیا پہنچا سوائے فائدے کے؟ اگر فائدہ نہ بھی تسلیم کیجیے تو نقصان کیا پہنچا؟ اور ان کی زندگی کی تاریخ ملاحظہ فرمائیے کہ ان کی جہاں تک سیرت و کردار کا تعلق ہے تو دشمن بھی, مخالفین بھی, وہ شخص بھی جو نبی نہ مانتا ہونا صحیح, رسول نہ مانتا ہونا صحیح, ان کو الہی منصبدار نہ مانتا ہونا صحیح, لیکن کم سے کم ان کو انسانیت کے اچھے لوگوں کی شکل میں تو ماننا پڑے گا. ہر شخص جانتا ہے کہ یہ انسانیت کے اچھے لوگ تھے, یہ انسانیت کی بھلائی کے لیے کام کر رہے, انسانیت کی فلاح و بہبود اور نجات کے لیے کام کر رہے, تو ان سے انسانیت کو فائدہ پہنچ رہا تھا. نقصان تو پہنچتا دور کی بات, لیکن اگر یہ مان لیے فائدہ نہ بھی پہنچا تھا تو نقصان کیا پہنچا تھا؟ کوئی دکھائے کیا نقصان پہنچا تھا کسی نبی سے, کسی معصوم سے, کسی پیغمبر سے, کسی رسول سے, کسی امام سے؟ کیوں ان کی اتنی مخالفت کی گئی؟ اور یہ جس مشن کی طرف بلا رہے تھے, جس مکتب فکر کی طرف بلا رہے تھے, اس مشن کی اور اس مکتب فکر کی مخالفت کیوں کی گئی؟ جناب نوح کی 2700 سال کی زندگی, 2700 سال میں 950 سال کی تبلیغی زندگی, اور 950 سال میں جناب زندگی جناب نوح کی تبلیغات کا یار میں کہ صبح سے شام تک وہ اللہ کے مشن کی طرف بلاتے ہیں, تو ان کو پتھروں کی برسات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. تاریخ بتاتی اتنے پتھر برسائے جاتے تھے کہ جناب نوح پتھروں کے ڈھیر میں چھپ جاتے تھے. شام کے وقت جبرائیل امین آتے تھے, پتھروں کو ہٹاتے تھے, جناب نوح کو پتھروں سے باہر نکالتے تھے اور اپنے پر کو جناب نوح کے جسم سے مس کرتے تھے, تو اس طرح سے ان کے زخم مندمر ہوتے تھے, اور جب پھر نئی صبح نمودار ہوتی تھی تو نئے جذبے کے ساتھ نئے حوصلے کے ساتھ پھر دین کی تبلیغ میں اور اسلام کی تبلیغ میں مصروف ہو جاتے تھے.
محمد والے محمد صلوات.
کن شدائد کے ساتھ کن مصائب کے ساتھ وہ اسلام کے مشن کو آگے بڑھا. یہاں تک گفتگو لایا ہوں تو ایک جملہ بھی سنیے کہ جناب نوح پتھروں سے زخمی ہو جاتے تھے, جبرائیل آتے تھے شام کے وقت اپنے پروں کو ان کے زخم سے مندمر, جس زخم سے مس کرتے تھے تو زخم مندمر ہوتے تھے. لیکن ایک منظر اور تاریخ پیش کرتی ہے, فطرس جیسا فرشتہ ترک اولا کی بنا پر ایک جزیرے میں پڑا ہوا ہے, اور یہاں پیغمبر ختمی مرتبت کے یہاں چھوٹا نواسا پیدا ہوتا ہے. ملائکہ اسے لے کر آتے ہیں, گہوارے سے اپنے جسم کو مس کرتا ہے تو اس کے ترک اولا کی تلافی ہوتی ہے اور اس کو بارو پر ملتے ہیں. تو وہ نور کی منزل تھی کہ جب جبرائیل پر مس کرتے تھے تو ان کو شفا ملتی تھی, اور یہ حسین کی منزل ہے کہ یہاں فرشتہ ان سے نہیں کہ گہوارے سے جسم مس کرتا ہے تو اس کے گناہ معاف ہوتے ہیں. گناہ یعنی ترک اولا, گناہ تمہارا معصیت ہے. ایک اور سلوات پڑھنے سے بہتر اللہ دیکھیے, ہر چیز میں تکلف اور کنجوسی کیجئے مگر درود پڑھنے میں کبھی کنجوسی نہیں کیجئے. درود پڑھنے میں کنجوسی کرتا ہے وہ کسی کا نقصان نہیں کرتا, اپنا گھاٹا کرتا ہے. اور جہاں کہیں میں دیکھتا ہوں کہ لوگ درود پڑھنے میں ذرا تردد سے یا بخل سے کام لے رہے ہیں, تو وہاں دو حدیثیں ضرور سناتا. یہ دو حدیثیں آپ سن لیجیے, اگر بعد میں بھی ضرورت پڑے گی تو پھر کبھی اور سناؤں. دو حدیثیں, ایک حدیث خود درود کے سلسلے میں پیغمبر ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم, البخیل من ذکرت عنده فلم یصلی. یہ حدیثیں ان ملکوں میں زیادہ بیان کرنی چاہیے, اس لیے کہ ایسے ہمارے ملکوں میں ایسا ہوتا ہے, ہندوستان پاکستان بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ جب ذاکر کہتا ہے درود پڑھ گئے تو صرف آگے والوں کے لیے, جو لوگ پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں انہیں یہ زحمت نہیں کرنا ہے. اور بعض لوگ یہ تصور کرتے ہیں اب بار بار اپنی زبان کو زحمت دینے کہاں جائیں, تو صرف تساہلی میں مثلا اب حدیث سنیے پیغمبر فرماتے ہیں البخیل من ذکرت عنده فلم یصلی. جاننا چاہتے ہو کنجوس کون ہے؟ کنجوس اور بخیل اصل میں وہ شخص ہے جس کے سامنے ہمارا تذکرہ ہو اور وہ ہم پہ درود پڑھ رہا ہو. تو درود کے سلسلے میں اب بلند آواز سے درود پڑھنے کے سلسلے میں بھی حدیث سن لیجیے, اس لیے کہ ہمارے دنوں میں یہ بھی تصور ہوتا ہے کہ صاحب چیخنا چلانا یہ کم پڑھے لکھے لوگوں کا کام ہے, نعرے لگانا چیخنا چلانا یہ کم پڑھے. ہم کہاں امریکہ میں ہیں کینیڈا میں ہیں, پڑھ لکھ کے انٹلیکچوئل ہو گئے ہیں, ہم کہاں چیخ چلا دیے جا رہی تو بڑی منمنی سی آواز ہے. پیغمبر دیکھو جب ہم پہ درود پڑھو تو بلند آواز سے درود پڑھو, اس لیے کہ بلند آواز سے درود پڑھنا دلوں سے نفاق اور کچورتوں کو دور رکھتا ہے. اب ہمیں امید یہ ہے کہ جب تک یہ دو حدیثیں آپ کو یاد رہیں گی نہ آپ درود پڑھنے میں بخل کریں گے نہ بلند آواز سے درود پڑھنے میں بخل کریں گے. درود کے کتنے فوائد ہیں انہوں نے کہا تھا کہ سب گنا ہو ورنہ بات بیچ میں بریک ہو جائے گی. لیکن خود ذکر اہل بیت بہت بڑا شرف ہے, اور یہ ذکر تنہا اس شخص کا اجارہ نہیں ہے جو ممبر پہ دو زینہ بلندی پہ بیٹھا ہوا ہو. اور یہ آپ نہ سمجھیں کہ آپ فرش پہ ہیں تو ذکر اہل بیت سے محروم ہے. جب تک میں بول رہا ہوں میں ذاکر ہوں, آپ سامنے ہیں, لیکن جب میں درود کی فرمائش کر کے خاموش ہو جاؤں اور آپ درود پڑھیں تو اس وقت آپ ذاکر بن جاتے ہیں, میں سامنے ہو جاتا ہوں. پوری تاریخ میں اسلام کے خلاف سفارائی, جناب نوح کی زندگی لے لیے, جناب جرجس کی زندگی لے لیے, جناب ابراہیم کی زندگی لے لیے, جناب موسیٰ کے حالات پڑھ لیے, جناب عیسیٰ کے حالات پڑھ, 124,000 انبیاء یہاں تک کہ پیغمبر کا دور آتا ہے. وہ پیغمبر کہ جو 40 سال تک خاموش زندگی بسر کر رہا ہے, البتہ خاموش زندگی خاموش نہیں ہے بلکہ اس خاموش زندگی میں بھی تبلیغ ہے. پیغمبر اپنے کردار کا نمونہ لوگوں کے سامنے پیش کر رہے ہیں اور کردار کی بلندیوں کا عملی درس دے رہے ہیں, اور اس 40 سال کے عرصے میں پوری دنیا عرب سے اپنے کردار کی عظمت کا لوہا منوا لیا. یہاں تک کہ دنیا عرب کو پیغمبر کی ذات پر اعتماد قائم ہو گیا, ٹرسٹ پیدا ہو گیا. کسی کے پاس امانتیں رکھوانا یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے, ٹرسٹ کی وجہ سے ایسا ہوتا ہے. کسی سے اپنے فیصلے کرانا یہ بھی کوئی معمولی بات نہیں ہے. پیغمبر کو صادق مانتے ہیں, امین مانتے ہیں, پیغمبر سے اپنے فیصلے کرواتے ہیں, اپنے لڑائی جھگڑے چکانے کی کے لیے پیغمبر کو دعوت دیتے ہیں. یہ سب ہو رہا ہے لیکن آخر اچانک 40 سال کا عرصہ گزرنے کے بعد جب پیغمبر پہ خاموشی کے سلسلے کو توڑ کے قولی دعوت دینے کا حکم آتا ہے اور پیغمبر اسی معاشرے میں کہتے ہیں قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا, تو اب اچانک یہ کیا ہو گیا کہ وہی پیغمبر جس کے عظمت کردار کا قصیدہ پڑھا جا رہا تھا, لوگ جس سے اپنے فیصلے کرا رہے تھے, لوگ جس کے پاس اپنی امانتیں رکھوا رہے, اب وہ اتنا برا ہو گیا کہ اس پہ کوڑے پھینکے جا رہے, اس کے راستے میں کانٹے بچھائے جا رہے, اس کو ٹارچر کیا جا رہا ہے, اس کو طرح طرح سے اذیتیں پہنچائی جا رہی, اس پہ پتھر پھینکے جا رہے, اس کو زخمی کیا جا رہا ہے. کیوں ایسا ہو گیا؟ پیغمبر نے کون سی ایسی بات کہہ دی؟ اس میں نقصان کیا تھا؟ پیغمبر یہ تو کہہ رہے قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا. میں اس میں اس پوائنٹ تک آپ کو لانا چاہتا ہوں جو اسلام کی مخالفت کا سبب بنا, انبیاء اور مرسلین کی مخالفت کا سبب بنا, ائمہ معصومین کی مخالفت کا سبب بنا. عزیزان پیغمبر کہہ کیا رہے قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا, لا الہ الا اللہ کہو کہ کوئی خدا نہیں ہے سوائے اللہ کے. تو وہ معاشرہ جو 360 خداؤں کی خدائی کا کلمہ پڑھ رہا تھا, 360 بتوں کو اپنا خدا تسلیم کر رہا تھا, اس کے لیے ایک خدا کو تسلیم کر لینا کون سی مشکل بات تھی؟ لیکن عزیزان محترم ہم پیغمبر کے اس دعوت کی روح سے واقف ہوں یا نہ واقف ہوں, لیکن وہ عرب جانتا تھا کہ بات ایک خدا کو ماننے کی نہیں ہے. اگر ایک خدا کو ماننا ہوتا تو کوئی مسئلہ نہیں تھا, جس طرح سے ہم 360 کو مان رہے ہیں ایک اور اضافہ کر رہے تھے 361 ہو جائے, 361 نہیں تعداد بڑھتی چلی جاتی پھر بھی ہمارے لیے کوئی پرابلم نہیں تھا, ہزاروں تک یہ تعداد پہنچ جاتی, 3,600 ہو جاتے اور تعداد آگے بڑھتی, 3,06,000 ہو جاتے اور تعداد 3,06,00,000 ہو جاتے, کوئی مسئلہ پیدا نہیں ہوتا. لیکن پیغمبر نے قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا کہو کہ کوئی خدا نہیں سوائے اللہ کے. تو ایک خدا کو ماننے کی بات نہیں بلکہ 360 خداؤں کو چھوڑنے کا مطالبہ ہے پیغمبر. جب تک جھوٹے خداؤں کو چھوڑو گے نہیں اس وقت تک اللہ سے تمہارا رابطہ استوار نہیں ہو سکتا, اس سے تعلق تمہارا قائم نہیں ہو سکتا. تو پہلے 360 خداؤں کو چھوڑو, پھر اللہ کی پیدائیت کر پڑو, قل لا الہ الا اللہ تو کر. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان 360 خداؤں کو جو پتھر کے بت تھے انہیں چھوڑنے میں پریشانی کیا تھی, کیوں نہیں چھوڑ رہے؟ کیا عرب اتنا بے وقوف تھا کہ اسے نہیں معلوم تھا کہ یہ پتھر کے بت ہیں, نہ فائدہ پہنچا سکتے ہیں نہ نقصان ہے؟ عزیزان محترم, اس دور کو زمانہ جاہلیت کہتے ہیں, زمانہ جہالت نہیں کہتے. جہالت اور جاہلیت کے فرق کو ہمیشہ ذہن میں رکھیے گا. عرب جاہل نہیں تھا, ہاں جاہلوں جیسے اعمال و افعال بجا لاتا تھا. تو کون سی مشکل تھی 360 بتوں کو چھوڑ اور اس ایک خدا کو ماننے میں؟ بات صرف اتنی سی تھی کہ ہم 360 خداؤں کو اپنا خدا تسلیم کر رہے ہیں تو ہمارے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے, اس لیے کہ یہ 360 خدا ہمارے مفادات کی راہ میں کسی طرح کی رکاوٹ نہیں پیدا کر سکتے.
سبحان اللہ,
ہم انہیں مانتے رہیں, جذبہ عبادت کی تذکیر بھی ہوتی رہے گی, جذبہ پرستش کی تذکیر بھی ہوتی رہے گی, اور اسی کے ساتھ ساتھ اپنے نفس کے تقاضوں کو بھی پورا کرتے رہیں گے, اپنی خواہشات کی تکمیل بھی کرتے رہیں گے, اپنی منچاہی زندگی بھی بسر کرتے رہیں گے, زندگی میں اپنی منمانی بھی کرتے رہیں گے. نہ یہ ہمیں روکنے جائیں گے, نہ ہمیں ٹوکنے جائیں گے, نہ منع کرنے جائیں گے, نہ ہمارے مفادات کی راہ میں کبھی رکاوٹ کھڑی کریں گے. لیکن پیغمبر جس ایک خدا کا کلمہ پڑھوانا چاہتے ہیں, یہ ایک خدا وہ ہے جو سمیع بھی ہے, بصیر بھی ہے, علیم بھی ہے, قادر بھی ہے, توانا بھی ہے. اگر اس ایک خدا کو مان لیا تو اس نے ہماری زندگی کے لیے لائحہ حیات بھیجا ہے, حرام و حلال کا قانون بھیجا ہے, جائز و ناجائز کا حکم بھیجا ہے. پھر ہمیں اس کے قانون کے مطابق زندگی بسر کرنا ہوگی, اور جب ہم اس کو تسلیم کر لیں گے تو پھر ہمارے مفادات کا کیا ہوگا, پھر ہماری عیاشیوں کا کیا ہوگا, پھر ہمارے خواہشات نفسانی کا کیا ہوگا, پھر ہمارے اقتدار کا کیا ہوگا, پھر ہماری کرسیوں کا کیا ہوگا؟
نعرہ تکبیر,
اللہ اکبر,
نعرہ رسالت,
یا رسول اللہ,
نعرہ حیدری,
یا علی,
نعرہ خوشنود یا امام زمانہ بلند تر صلوات,
اللہم صلی علی محمد و علی محمد.
یہ سب سے بڑا مسئلہ رہا ہے جس کی وجہ سے اسلام کی اور اسلام کے رہنماؤں کی مخالفت کی گئی, کہ تمام وہ لوگ انسانیت کے جو منحرف تھے, جو شیطان کے دام مکر و فریب کے اسیر تھے, جو اپنے نفس کے چنگل میں گرفتار تھے, جو اپنی خواہشات کے غلام تھے, اسلام کو قبول کرنا ان کے لیے سب سے بڑا مسئلہ ہے. اس لیے کہ وہ یگانہ پرستی کی طرف بلا رہا, اور جس خدا کو ماننے کا کلمہ پڑھوانا چاہتا تھا, جس خدا کو ماننے کی دعوت دے رہا تھا اسلام, اس خدا نے ان کے لیے لائحہ حیات اور ضابطہ زندگی بھیجا, وے آف لائف معین کیا تھا. تو اب اگر اسے مان لیں گے تو پھر ہم منمانی نہیں کر سکتے. یہ اسلام ہمارے مفادات کی تکمیل کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ, لہذا ہر دور میں اس کی مخالفت ہوئی, اور ائمہ اور انبیاء مرسلین کو, پیغمبروں کو ظلم و جور کا نشانہ بنایا گیا. اب حق اور باطل کا مسئلہ ہے اور پہچاننا ہے کہ کدھر صحیح لوگ ہیں کدھر غلط لوگ. تو عزیزان محترم, صرف مخالفت کو اسلام کے حق اور باطل ہونے کی دلیل نہ بنائی, صرف مخالفت کو انبیاء کے صحیح اور غلط ہونے کی دلیل نہ بنائیے, بلکہ پہلے یہ دیکھیے کہ مخالفت کن لوگوں نے کی, کس طبقے کی طرف سے کی گئی, کس طرح کے افراد کے ذریعے کی گئی. جو لوگ مخالفت کر رہے تھے وہ کون لوگ تھے؟ آیا عام انسانیت کی طرف سے مخالفت ہوئی, دنیائے بشریت کے اچھے لوگوں کی طرف سے مخالفت ہوئی, کس کی طرف سے مخالفت ہوئی؟ جب آپ تاریخ پڑھیں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ ہمیشہ اگر اسلام کی اور اسلام کے رہنماؤں کی مخالفت ہوئی ہے تو انسانیت کے جرائم پیشہ افراد کی طرف سے مخالفت ہوئی, ظالموں کی طرف سے مخالفت ہوئی, ارباب اقتدار کی طرف سے مخالفت ہوئی ہے,
شیطان صفت انسانوں کی طرف سے مخالفت ہوئی، درندہ مزاج لوگوں کی طرف سے مخالفت ہوئی، یعنی ہمیشہ انسانیت کے فاسد اور غلط لوگوں کی طرف سے مخالفت ہوئی. توجہ. تو جب انسانیت کے غلط لوگوں نے مخالفت کی ہے تو اس کا واحد مقصد مطلب کیا ہے؟ یہی ہے کہ وہ اسلام کو اپنے مفادات کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ تصور کرتے ہیں. اور یہی بات جو پیغمبر کے سلسلے میں، وہی بات مولا کائنات کے سلسلے میں، علی اس کی مظلومیت کا کتنا اہم ترین پہلو ہے کہ اتنے فضائل و کمالات کے باوجود ماننے والوں کی اتنی قلیل تعداد اور اکثریت مخالف. کیوں مخالف تھی؟ استغفر اللہ اعوذ باللہ، کیا مولا کائنات اتنے ہی برے تھے کہ کوئی ان کو بحیثیت خلیفہ رسول کے بلا فضل تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں تھا؟ کیوں مخالفت کی جا رہی ہے؟ شام کے ممبروں سے علی پہ تبرہ کیوں ہو رہا تھا؟ لوگ علی کی خلاف ورزی پہ کیوں آمادہ تھے؟ یا آخر اتنے سارے طبقے کیسے بنے؟ خوارج کا طبقہ، ناقصین، فاسقین، مارقین، منافقین. علی نے کس کا کیا بگاڑا تھا؟ تو یہی آپ اگر پہچاننا ہے تو صرف مخالفت کو نہ معیار بنائیے گا، یہ دیکھیے گا کہ پیغمبر کے بعد کن لوگوں نے مخالفت، مخالفت کن لوگوں کی طرف سے ہوئی ہے. کیا سچے مسلمانوں نے علی کی مخالفت کی ہے؟ کیا نمازیوں نے مخالفت کی ہے؟ کیا روزے داروں نے مخالفت کی ہے؟ کیا متقی و پرہیزگار لوگوں نے مخالفت کی ہے؟ کیا اللہ کے نیک بندوں نے مخالفت کی ہے؟ جی نہیں، جب بھی مخالفین کے چہروں کو دیکھیے گا تو پتا چلے گا کہ اہل باطل کی طرف سے مخالفت ہوئی، جرائم پیشہ افراد کی طرف سے مخالفت ہوئی ہے، ظالموں کی طرف سے مخالفت ہوئی ہے، فاسقوں کی طرف سے مخالفت ہوئی ہے، فاجروں کی طرف سے مخالفت ہوئی ہے، ان لوگوں کی طرف سے مخالفت ہوئی ہے کہ جن کی پوری زندگی جرائم میں گزری. عزیزان محترم، انہیں سب سے بڑا خطرہ یہ تھا کہ اگر علی آ گئے اقتدار میں، علی کو مل گئی مسند خلافت، تو علی تو وہ ہیں جو نظام عدل قائم کریں گے، اور جب نظام عدل قائم کریں گے تو ہمارا کیا بنے گا؟ ہم کہاں جائیں گے؟
نعرہ حیدری، محمد و آل محمد
صلی اللہ علیہ وسلم.
اس لیے کہہ رہی، جب نظام عدل قائم کریں گے تو ظاہر ہے کہ ظالموں سے حق لیں گے اور مظلوموں تک پہنچائیں گے. تو اگر کسی نے کسی کا مال چھینا ہے تو اس کی چوریاں توڑی جائیں گی، اگر کسی نے کسی کو قتل کیا ہے تو اس سے قصاص لیا جائے گا، اگر کسی نے کسی کا دل دکھایا ہے تو پھر اس سے بھی انتقام لیا جائے گا. علی نظام عدل قائم کریں گے تو پھر جو ڈاکو رہ چکے ہیں وہ کہاں جائیں گے، جو قاتل رہ چکے ہیں وہ کہاں جائیں گے، جو فاسق رہ چکے ہیں وہ کہاں جائیں گے. اور عزیزان محترم، سب سے بڑی بات کہ بظاہر اسلام قبول کر لیا ہے لیکن ابھی بھی انتقام کا جذبہ ہے. تو ہمارے بزرگوں کو علی نے جو بدر و خیبر و خندق و حنین میں قتل کیا ہے، ہم علی کو کیسے تسلیم کر سکتے ہیں؟ سلام علی محمد و آل
محمد.
وہی مخالفت کا سلسلہ جو انبیاء کے دور میں انبیاء تک رہا، انبیاء کے بعد منتقل ہو کے ائمہ معصومین تک آیا. مولا کائنات اس کی پہلی فرض، اس کے بعد وہی سلسلہ امام حسن تک منتقل ہوا مخالفتوں کا، وہی سلسلہ امام حسین تک منتقل ہوا جو آپ کی عظیم شہادت کا سبب بنا، اور یہی سلسلہ ہمارے 11 ائمہ تک آیا، اور یہی مخالفتیں، یہی ظلم، یہی بربریت، یہی جارحیت ہمارے آخری امام کی غیبت کا سبب بنی. اور جب ہمارا آخری امام پردے میں چلا گیا تو اب تک وہ لوگ کے جو مخالفتوں سے محفوظ تھے وہ کون؟ علماء اسلام. جب دین کی قیادت ان کی طرح منتقل ہوئی تو مخالفتوں کا سلسلہ ان کی طرح منتقل ہو گیا.
سبحان اللہ،
پوری تاریخ میں علماء کی جو مخالفت کی گئی ہے، کیوں مخالفت کی گئی؟ اس لیے کہ آپ امام نہیں ہیں، ان کی طرف سے دین کی نمائندگی کا کام یہ کر رہے ہیں. اور آج کے دور میں بھی جو مخالفت ہو رہی ہے اسلام کی, عزیزان محترم, مخالفین افراد کو پہچان کے مخالفت کر رہے ہیں. اس لیے کہ ان کے سامنے بہت سے چہرے کہ جو اسلام کی نقاب پہنے ہوئے ہیں, اور ان کے سامنے اسلام کے بہت سے ایڈیشن ہیں کہ جو اپنے آپ کو اسلام کہتے ہیں, لیکن وہ اسلام کا ایڈیشن جو مصر سے انٹروڈیوس ہو رہا ہے اس کی کوئی مخالفت نہیں. اسلام کا وہ ایڈیشن جو سعودی عرب سے انٹروڈیوس ہو رہا ہے اس کی کوئی مخالفت نہیں. اسلام کا وہ ایڈیشن جو دوسرے ملکوں سے کویت سے انٹروڈیوس ہو کے آ رہا ہے اس کی کوئی مخالفت نہیں. توجہ. لیکن اسلام کا وہ ایڈیشن کہ جو غدیر کے پلیٹ فارم سے انٹروڈیوس ہو رہا ہے, کربلا کے پلیٹ فارم سے انٹروڈیوس ہو رہا ہے, ساری مخالفتیں اس کی ہو رہی ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ دشمن جانتا ہے کہ یہ سارے کے سارے وہ ایڈیشن ہیں کہ جس میں اسلام تو ہے, جسم تو ہے, مگر روح نہیں ہے. نماز پڑھتے رہیں ہمارے مفادات کو کوئی خطرہ نہیں, روزے رکھتے رہیں ہمارے مفادات کو کوئی خطرہ نہیں, حج کرتے رہیں ہمارے مفادات کو کوئی خطرہ نہیں, لیکن اگر علی والا اسلام منزل عمل میں آ گیا, اگر حسین والا اسلام منزل عمل میں آ گیا, اگر پیغمبر کا اصلی اسلام منزل عمل میں آ گیا, تو یہ وہ اسلام ہے جو لاشتیہ لا غربیہ کا نعرہ دیتا ہے. ہمارے مفادات کا کیا ہوگا؟ صلی اللہ پڑھتے پر محمد والے
سبحان اللہ.
اصل میں یہ سبب ہے مخالفتوں کا اور سازشوں کا, اور یہ سازشیں اگر کسی کے خلاف ہو رہی ہیں تو وہ دین اسلام ہے. اور مسلمانوں میں اسلام کے وہ سچے فالوورز کہ جو واقعاً اسلام کو اپنی زندگی کے ہر شعبے میں نافذ کرنا چاہیے, اور علماء میں وہ علماء, دیکھیے صرف لفظ کی بنیاد پہ مخالفت نہیں ہوتی, علماء کی بھی مخالفت ہوتی ہے. تو لفظ علماء کی بنیاد پہ نہیں, بہت سارے آگے تمام علماء سے ان کو خطرہ نہیں ہے, بلکہ خطرہ ان علماء سے ہے کہ جو کردار و عمل سے صحیح اسلام کی نمائندگی کرتے ہیں, واقعی اسلام کی نمائندگی کرتے ہیں, ان سے خطرہ ہے. لہذا مخالفت کا رخ بھی ان کی طرف ہوتا ہے. دشمن ہوشیار ہے, اسی لیے وہ یہ بھی کہتا ہے کہ ہمیں اسلام سے کوئی پرابلم نہیں, اسلام تو بہت اچھا دین ہے. ایسا اللہ پر محمد اللہ علیہ وسلم
صلی اللہ علیہ وسلم.
اب یہ مخالفتیں جن کا سلسلہ پوری تاریخ میں جاری رہا ہے اور آج بھی جاری ہے, مجھے ان تفصیلات میں نہیں آنا, صرف بات کو آپ کے ذہن سے قریب کرنا تھا, کس کس عنوان سے ہو رہی ہیں اور دشمن کس کس محاذ پہ کام کر رہا ہے. ظاہر ہے کہ ہم جائزہ لے رہے ہیں کہ ہمیں کون کون سے چیلنج درپیش. تو اب سب سے پہلے ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ کس کس محاذ پہ کس کس عنوان سے مخالفت ہو رہی ہے, دشمن کس کس شعبے میں کام کر رہا ہے. جب تک ہم اس محاذ کو نہیں پہچانیں گے اس وقت تک نہ اپنا دفاع کر سکتے ہیں, نہ اپنے دین کا دفاع کر سکتے ہیں, نہ اپنے عقیدے کا دفاع کر سکتے ہیں, نہ اپنے مذہب کا دفاع کر سکتے ہیں, نہ اپنی قوم کا دفاع کر سکتے ہیں. اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ مخالفتوں کے عنوانات کو پہچانیں, دشمن کہاں کہاں سے حملہ آور ہو رہا ہے. اور عزیزان محترم, اس سے پہلے پھر میں یاد کروں گا کہ اور مخالفتوں کو پہچاننے سے پہلے, سازشوں کو پہچاننے سے پہلے خود اپنے آپ کو بھی پہچاننا. ہم کون ہیں؟ چونکہ زیادہ وقت میں گنجائش نہیں ہے کہ میں آگے اس موضوع کو زیادہ تفصیل سے لے جاؤں, اپنی بات کو مختصر طور پہ آپ کی خدمت میں عرض کرنا ہے. ہم کون ہیں, انفرادی طور پہ بھی اور اجتماعی طور پہ, ہماری شناخت کیا ہے, ہماری پہچان کیا ہے, ہماری کوئی آئیڈینٹیٹی ہے یا نہیں ہے, سوال یہ پیدا ہوتا ہے. اگر ہماری کوئی شناخت ہے, ہماری کوئی آئیڈینٹیٹی ہے, ہماری کوئی پہچان ہے, تو وہ کیا ہے؟ میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ آپ کینیڈا تشریف لے آئے, آپ کی زندگی کے سارے تقاضے پورے ہو گئے, روزی روٹی کا مسئلہ حل ہو گیا, مکان آپ نے لے لیا، مادی وسائل آپ کو حاصل ہو گئے، اس کے باوجود اب کیا ضرورت تھی یہاں سلسلہ قائم کرنے کی؟ کیا ضرورت تھی فرش ادا بچھانے کی؟ کیا ضرورت تھی مجلس کا انعقاد کرنے کی؟ آپ ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ اس لیے کہ آپ جانتے ہیں کہ دنیا داروں کی طرح سے کھا کما لینا یہ ہماری شناخت و پہچان نہیں ہے، بلکہ ہماری شناخت اور پہچان اگر کوئی چیز ہے تو وہ اسلام ہے، مکتب آل محمد ہے، کربلا ہے، غدیر ہے، ہمارے ائمہ معصومی اور اسے ہم کسی طور پہ کسی قیمت پہ نہیں چھوڑ سکتے۔ مجھے بڑا تعجب ہوا ایک ڈاکٹر صاحب کی تقریر پر جو نیو جرسی میں نئی نسل اور امریکہ کے ماحول میں پلنے بڑھنے والے بچوں کے درمیان تقریر فرما رہے تھے۔ انہوں نے دوران تقریر ایک جملہ یہ کہا کہ صاحب ہمیں اپنا ماضی بھول جانا چاہیے کہ ہم یہاں آئے ہیں تو کون سی زبان بولتے تھے، ہمارا کیا کلچر تھا، ہمارا کیا ماضی تھا، ہمارا کس مذہب سے تعلق تھا، بلکہ ہم کو یہ دیکھنا چاہیے کہ ہم یہاں ہیں، ہم کو کیا کہنا ہے۔ عزیزان محترم، یاد رہے وہ قوم جو اپنی شناخت بھول جاتی ہے، اپنی آئیڈینٹی بھول جاتی ہے، اپنے مذہب کو بھول جاتی ہے، اپنے ماضی کو بھول جاتی ہے، سمجھیے کہ وہ فنا کے دہانے پہ کھڑی ہوئی ہے۔ کسی ایک وقت میں بھی ہوا کا ایک جھونکا آئے گا اور وہ ختم ہو کے رہ جائے گی۔ پڑھنے پر وہ سب سے پہلی منزل میں کوئی چیز اگر ہماری شناخت ہے تو وہ ہے اسلام، اور اس کے بعد اگر کوئی چیز ہماری شناخت ہے تو وہ ہے عقیدہ ولایت و امامت۔ اس لیے کہ توحید پروردگار پہ یقین رکھنے والے بہت سے مل جائیں گے، لیکن اس خدا کو ماننا ہے کہ جس کے سامنے ہمیں پورے وجود سے سرینڈر ہونا ہے، اس کو ہمیں حق حاکمیت دینا ہے۔ قانون اس کا چلے گا، حکومت اس کی ہوگی، ہمارا حاکم اصلی کون ہے؟ پروردگار عالم۔ ظاہر سی بات ہے کہ وہ لوگ کہ جنہوں نے صرف اور صرف اسلام کی روح کو سمجھے بغیر کلمہ پڑھا ہے وہ حاکمیت و ولایت کے مفہوم کو نہیں سمجھ سکتے۔ اللہ صرف یہ نہیں چاہتا کہ کہو لا الہ الا اللہ، کیا وہ تمہارے کلمہ توحید کا محتاج ہے؟ نہیں، اگر لا الہ الا اللہ کہا ہے تو پورے وجود سے لا الہ الا اللہ کہو، اور اب پورے وجود سے اس کے سامنے سر تسلیم خم کر دو۔ جسم تمہارا ہونا چاہیے، مرضی اس کی ہونا چاہیے، روح تمہاری ہونی چاہیے، قانون اس کا ہونا چاہیے، زندگی تمہاری ہونا چاہیے، اس زندگی پہ پہرے اس کی مشیت سے ہونے چاہیے۔ اس طرح سے زندگی بسر کرو تو اسے توحید حقیقی کہتے ہیں۔ تو توحید بھی بغیر ولایت کچھ نہیں ہو، ولایت کو آپ توحید سے الگ نہیں کر سکتے، اور جس طرح ولایت کو توحید سے الگ نہیں کر سکتے اسی صورت سے ولایت کو نبوت سے الگ نہیں کر سکتے۔ پیغمبر کے لیے صرف محمد رسول اللہ کہہ لینا کافی تھوڑی، بلکہ پیغمبر کو ایسا نبی ایسا رسول ماننا ضروری جس کی اطاعت، جس کی پیروی، جس کے احکام کی پابندی ہر مسلمان پر واجب۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کی ولایت اس پیغمبر تک منتقل ہو گیا ہے، اللہ خود حکومت کرنے نہیں آئے گا۔ ولایت کے دو مرحلے ہیں، ایک مرحلہ ہے قانون سازی کا، قانون سازی کا مرحلہ پروردگار عالم نے اپنے اختیار میں رکھا ہے، قانون بنانے کا حق کسی کو نہیں دیا ہے۔ انسانوں کے لیے قانون وہ بنائے گا، یہ بھی اپنے فارمولے کے مطابق ہے۔ اسلام کا کوئی مسئلہ جو عقیدے تعلق رکھتا ہے آپ اسے ٹکرا ہی نہیں سکتے۔ کوئی بھی چیز بن کے سامنے آتی ہے، ریڈیو ہو، ٹی وی ہو، کمپیوٹر ہو، ہوائی جہاز ہو، چھوٹی ہو، بڑی، کوئی بھی چیز ہو، اس چیز کے لیے اصول و ضوابط کون معین کرتا ہے؟ یوزرز، استعمال کرنے والے۔ یا وہ جس نے اسے بنایا ہے. ہر چیز کے لیے اس چیز کو کیسے استعمال کرنا ہے, اس کی کیسے حفاظت کرنا ہے, خراب ہو جائے تو کیسے اس کی اصلاح کرنا ہے, یہ سارے اصول وہ معین کرتا ہے جو اسے بناتا ہے. انسان اسی غلط فہمی میں کہ ہمارے لیے قانون بنانے کا حق کیا ہے, سیدھے سیدھے یہ طے کر لو کہ تمہیں بنایا کس نے ہے, پیدا کس نے کیا ہے. جس دن یہ مسئلہ طے ہو جائے گا خود بخود طے ہو جائے گا کہ تمہارے لیے قانون بنانے کا حق کس نے ہے. سلام پڑھ دے محمد والے
محمد.
تو حق کے قانون سازی یہ اللہ کے ہاتھ میں. اس کے بعد اب یہ قانون نافذ کہتے ہو, اس نے یہ اصول نہیں رکھا ہے کہ لوگوں کے دلوں میں خود القا کر دے, ہر ایک کے اوپر خود الہام کر دے کہ میرا یہ قانون ہے اس پہ عمل کرو. نہیں, اس نے قانون کو پہنچانے کا ایک سلسلہ رکھا ہے, تعلیم قانون کا, اور اس کے بعد پھر نفاذ قانون کا ایک مرحلہ رکھا ہے. تو کچھ افراد بندوں میں سے منتخب کیے جو اس کے قانون کی تبلیغ کریں اور اس کے قانون کو منزل عمل میں نافذ کریں, مرحلہ عمل میں امپلیمنٹیشن کریں. یہ وہی لوگ ہیں جن کو کبھی ہم نبی کے نام سے جانتے ہیں, کبھی امام کے نام سے. نبی اور رسول کا کام ہے قانون پہنچانا, اور امام کا کام ہے اس قانون کو نافذ کرنا, اس کی حفاظت.
نعرہ حیدری
برائے
خوشنودی مولا متقی بلند تر صلوات.
اللہم صل علی محمد وآل محمد.
زیادہ تر انبیاء کا کام تھا قانون کو پہنچانا, لیکن ان انبیاء میں سے کچھ انبیاء ایسے بھی تھے کہ جن کو امامت کا منصب ملا, جیسے جناب ابراہیم. انی جاعلک للناس اماما, ابراہیم ہم تم کو لوگوں کا امام بنانے والے, لوگوں کا پیشوا بنانے والے. عزیزان محترم, اگر امامت کا منصب نبوت سے اور رسالت سے ادنا ہوتا تو یاد رکھیے گا کہ اعلیٰ منصب دینے کے بعد پھر اگر کسی کو ادنا اور کمتر درجے کا منصب دیا جاتا ہے تو اس کو ترقی نہیں کہتے ہیں, تنزلی کہتے ہیں. ابراہیم کو امامت کب ملی؟ نبوت جب مل چکی تھی, رسالت مل چکی تھی, خلت مل چکی, آخر میں امامت ملی ہے. تو مانیے کہ امامت کا وہ منصب ہے جو نبوت سے بھی بڑا ہے, رسالت سے بھی بڑا ہے, خلت سے بھی بڑا ہے. اس لیے کہ نبی کا کام ہے صرف قانون کو پہنچانا, امام کا کام ہے قانون کو نافذ کرنا, عمل کی منزل میں نافذ کر کے دکھانا کہ ایسے قانون پہ عمل ہوتا ہے, ویسا نافذ ہوتا ہے. رہبری, معاشرے کی پیشوائی. چنانچہ ہمارا آخری نبی وہ نبی بھی تھا, رسول بھی تھا, اور امام بھی تھا. اور یہی سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ پیغمبر نے علی تک کون سا منصب منتقل کیا. توجہ, رسالت تو پیغمبر میں ختم ہو گئی, نبوت پیغمبر میں تمام ہو گئی, خاتم النبیین بن کے آئے, خاتم الرسلین بن کے آئے. جو منصب ختم ہو جاتا ہے اس میں جانشینی تھوڑی دی جاتی ہے. جو منصب ختم ہو گیا اب اس میں جانشینی کا کیا سوال پیدا ہوتا ہے؟ لہذا اور سیدھی سیدھی بات ہے, فاقد شے موتی شے نہیں ہو سکتا. سنا ہے آپ نے, یعنی جس کے پاس جو چیز ہو ہی نہیں وہ کسی کو کیسے دے سکتا ہے؟ آپ مجھ سے کہیے کہ صاحب مجھے کوہ نور ہیرا چاہیے, میں آپ کو دے سکتا ہوں. کوہ نور ہیرا ہی نہیں, وہ تو برٹش میوزیم میں ہے, وہاں جا کے آپ لینا چاہیں تو لے لیجئے. مجھ سے آپ یہ رومال مانگے تو میں آپ کو دے سکتا ہوں, میرے پاس یہ رومال ہے. تو جو چیز جس کے پاس ہوتی وہ دیتا ہے, جو چیز نہیں ہوتی وہ نہیں دے سکتا ہے. پیغمبر پہ نبوت ختم ہو گئی تھی, رسالت ختم ہو گئی تھی, ان دونوں منصبوں میں جانشینی کا کوئی مفہوم نہیں. پھر وہ کون سا منصب تھا جو علی تک منتقل ہو کے پیغمبر تک کے بعد آیا؟ عزیزان محترم, ماننا پڑے گا کہ ایک منصب ایسا تھا کہ جو نبوت و رسالت کے ختم ہونے کے بعد بھی باقی تھا, ختم نہیں ہوا, اور وہ کون سا منصب تھا؟ امامت کا منصب تھا. چنانچہ یہی منصب امامت تھا جس میں علی کو جانشینی دی ہے اور اپنا وصی بنایا ہے. سلام پڑھ دے محمد والے
محمد.
قانون کے نفاذ کے مرحلے میں, اور قانون کے بیان کے مرحلے میں, اور قانون کی تبلیغ کے مرحلے میں یہ ولایت منتقل ہو کے نبی اور امام تک آتی. تو عقیدہ ولایت کا تعلق توحید سے بھی ہے, عقیدہ ولایت کا تعلق نبوت و رسالت سے بھی, اور عقیدہ ولایت کا تعلق امامت سے بھی ہے. اور یہی وجہ ہے کہ جب تک یہ تینوں مرحلے میں جمع ہو جائیں اس وقت تک ولایت مکمل نہیں ہے. اگر آپ عقیدہ ولایت کو توحید سے رکھ کر دیے تو توحید ادھوری ناقص، عقیدہ ولایت کو رسالت سے جدا کر دیا عقیدہ رسالت ناقص. جب ہر جگہ عقیدہ ولایت کا فرما ہوگا تو توحید بھی مکمل. بس میں اختتام پہ آج کی اس گفتگو کے ایک واقعہ آپ کی خدمت میں عرض کروں. اس کی وضاحت ہمارے ائمہ معصومین فرما چکے ہیں. پیغمبر کبھی قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، پیغمبر نے اجمال بیان کیا. تفسیر بیان کرنا کس کا کام ہے؟ ہمارے ائمہ معصومین کا. چنانچہ ہمارے آٹھویں امام کی سواری جس وقت شہر میں شہر نیشاپور میں پہنچی تو لوگوں کا ایک جمع غفیر تھا جو عمدہ چلا آ رہا تھا، اور اس میں علماء بھی تھے، محدثین بھی تھے، راویان حدیث بھی تھے، قاریان قرآن بھی تھے، اور سب یہ سوچ کے آئے تھے کہ آج فرزند رسول کی زیارت کریں گے، اس طرح سے رسول اللہ کے جماعت کی زیارت کا شرف حاصل ہوگا. میں کہوں گا کہ مامون کے دور کا مسلمان بھی کم سے کم اتنا سمجھتا ہے کہ اگر رسول اللہ کی زیارت کرنا ہے، رسول اللہ کی صورت کی زیارت کرنا ہے تو رسول اللہ کی اولاد کو دیکھنا ہوگا. میں کہوں گا جب صورت کی زیارت کے لیے اولاد کے دروازے پہ آتے ہو تو سیرت کے لیے بھی خیروں کے دروازے پہ مت جایا کرو. سلام پڑھنے پر محمد والے لوگوں کے جمع غفیر. امام جس ہماری میں تشریف فرما اس کو پردہ پڑا ہوا ہے. یہاں تک کہ علماء اور محدثین آگے بڑھے اور انہوں نے امام کی بارگاہ میں ہاتھ جوڑ کے عرض کیا کہ فرزند رسول، یہ مجمع آپ کی زیارت کا مشتاق ہے، مولا اجازت دیجئے تاکہ ہماری کا پردہ ہٹایا جائے. امام نے اجازت دی، ہماری کا پردہ ہٹایا گیا. امام نے اپنے جمال پرنور کو، چہرے انور کو باہر نکالا. لوگوں نے امام کے جمال پرنور کی زیارت کی. اس کے بعد لوگوں نے، علماء نے، محدثین نے یہ فرمائش کی کہ ہم آپ کے دہن اقدس سے آپ کے جد کی حدیث سننا چاہتے ہیں. امام نے حدیث بھی بیان فرمائی. اس حدیث کو 18,000 قلمدانوں نے سونے کے پانی سے لکھا ہے، 18,000 قلمدانوں. اور اسی لیے اس حدیث کو حدیث سلسلۃ الذہب کہتے ہیں، یعنی وہ حدیث کہ جو سنہری سلسلہ، سنہرا سلسلہ رکھتی. تو دو وجہ، ایک وجہ یہ ہے کہ امام نے اس کے سلسلہ سند کو بھی بیان کیا جو سنہرا، اور اس حدیث کو سونے کے پانی سے بھی لکھا گیا. تو امام نے حدیث پہلے نہیں بیان فرمائی، بلکہ امام نے پہلے حدیث کا سلسلہ سند بیان کیا. میں نے اس حدیث کو سنا ہے اپنے پدر بزرگ واس، انہوں نے اس حدیث کو نقل کیا ہے اپنے پدر بزرگ واس، انہوں نے اس حدیث کو نقل کیا ہے اپنے پدر بزرگ واس. یہاں تک کہ یہ سلسلہ پہنچتا ہے امیر المومنین تک. امیر المومنین نے اس حدیث کو نقل کیا ہے پیغمبر اسلام سے، پیغمبر اسلام نے اس حدیث کو نقل فرمایا ہے جبرائیل امین سے، جبرائیل امین نے اس حدیث کو لیا ہے لوح محفوظ سے، لوح محفوظ میں یہ حدیث لکھی گئی ہے قلم کے ذریعے سے، اور قلم چلا ہے حکم پروردگار سے. حدیث حدیث قدسی تھی، قلم چلا حکم پروردگار سے. رکیے، جملہ سنیے عزیزو، کوئی بھی قلم ہو، قلم ہمیشہ ہاتھ کا محتاج ہوتا ہے. اگر لفظ قلم استعمال کی ہے تو ہاتھ کا بھی کوئی تصور ہوگا. تو یا یہ کہیے کہ قلم چلا ہے حکم پروردگار سے، یا یہ مانیے کہ تھا کوئی ید اللہ جو قلم قدرت کو جنبش دے رہا تھا. سلام پڑھنے پر محمد والے سلسلے کو امام بیان فرما چکے، تب امام نے کہا کہ حدیث کے کلمت لا الہ الا اللہ وحسنی فمن دخل حسنی امن من عذابی. کلمہ لا الہ الا اللہ، کلمہ توحید میرا قلعہ ہے، جو اس قلعے میں داخل ہو جائے گا وہ میرے عذاب سے محفوظ ہو جائے گا. کلمہ توحید حدیث بیان کر دی، اماری کا پردہ گر گیا، سواری آگے بڑھ گئی. 18,000 قلمدانوں نے اس حدیث کو لکھ لیا، لیکن لوگوں کی تعجب کی انتہا نہ رہی جب یہ دیکھا کہ دوبارہ اماری کا پردہ اٹھا اور امام نے پھر اپنا چہرہ انور باہر نکالا. اب سمجھ میں نہیں تھا آ رہا تھا، اس سے پہلے پردہ جو اٹھا تھا تو لوگوں کی اصرار سے اٹھا تھا, اور اب جو پردہ اٹھا ہے تو تبلیغ کی ذمہ داریوں کی بنا پر اٹھا ہے. یہ بات ابھی ظاہر ہوئی. امام نے پھر حدیث کو دوہرایا, کلمۃ لا الہ الا اللہ حسنی ومن دخل حسنی امن من عذابی. کلمہ لا الہ الا اللہ میرا اکیلا ہے, جو اس کلمہ میں داخل ہو جائے گا میرے عذاب سے محفوظ ہو جائے. لیکن بے شرطہا و شروطہا و انا من شروطہا. کلمہ لا الہ الا اللہ عذاب سے نجات کی ضمانت ضرور ہے, لیکن اس کی شرطیں ہیں, اور ان شرطوں میں سے ایک شرط میری ذات ہے. یعنی جب تک میری ولایت و امامت کا یقین نہ ہوگا, اس وقت تک نہ کلمہ لا الہ الا اللہ فائدہ پہنچائے گا, نہ کلمہ رسالت فائدہ
پہنچائے گا.
وضاحت ہوئی. اس کے بعد الہی اہتمام دیکھیے. ایک دن پیغمبر ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انگوٹھی کا ایک نگینہ مولا کائنات کے سپرد کیا, یا علی اسے لے جاؤ مہرکن کے پاس اور اس سے کہو کہ اس پہ میرا نام نقش کر دے, محمد ابن عبداللہ. ایک سوال پڑھنے پر محمد بارے مولا کائنات نے وہ نگینہ لیا اور لا کے مہرکن کو دے دیا کہ آن حضرت نے فرمایا ہے کہ اس پہ ان کا نام نامی اس میں گرامی لکھ دیا جائے. اس نے لے لیا اور کہا یا علی فلا دن یہ نگینہ آپ کی خدمت میں میں واپس پیش کر دوں گا. وعدے کے مطابق جب مولا اسے لینے کے لیے گئے اور اس نے نگینہ لا کے امام کی خدمت میں پیش کیا, تو اس پہ جو تحریر تھی اسے دیکھ کے امام کی پیشانی پہ شکن پڑ گئی. امام چیبا جبھی ہو گئے, یہ کیا تو نے لکھ دیا. اب میں آپ کو بتا دوں اس نے کیا لکھا تھا. اس نے لکھا تھا محمد رسول اللہ. میں کہوں گا یا علی کیا اس نے کوئی غلط بات لکھ دی ہے, پیغمبر اللہ کے رسول ہے, اس نے رسالت کا کلمہ لکھا. کہا کہ بات صحیح اور غلط کی نہیں ہے, بلکہ بات یہ ہے کہ جو کچھ پیغمبر نے فرمایا تھا ان کے حکم کے بجا لانے میں کوتاہی کیوں ہوئی, وہ کیوں نہیں لکھا جو پیغمبر نے کہا. پیغمبر علی کی پیشانی پہ بل پڑ گئے کہ تُو نے وہ کیوں نہیں لکھا تھا جو پیغمبر نے فرمایا. اب مجھے کہنے دیجیے عزیزو, جس کا مزاج اطاعت پیغمبر اس منزل پہ فائز ہو کہ وہ ایک کلمے میں بھی ذرہ برابر پیغمبر کے حکم کی بجاوری میں فرق کو برداشت نہ کرتا ہو, اس میں اسے حق ہے کہ پیغمبر کی جانشینی کی مسئلہ پہ بیٹھے تاکہ اسلام کو بھی تحریف سے بچائے, قرآن کو بھی تحریف سے بچائے. اسلام پڑھنے پر محمد اللہ علیہ وسلم. اس نے کہا مولا سے معذرت کی, کہا یا علی مجھ سے غلطی ہو گئی, اسے آن حضرت کی خدمت میں پہنچا دیجئے, اگر آن حضرت کو کوئی اعتراض ہوگا تو میں اس کا کلمہ تبدیل کر دوں گا, اس کی عبارت تبدیل کر دوں گا. امام نے نگینہ لا کے پیغمبر کی خدمت میں پیش کیا. پیغمبر نے دیکھا, خاموشی اختیار فرمائی اور اسے انگوٹھی کی شکل میں پہن لیا. پیغمبر کی خاموشی گویا پیغمبر نے منظور فرمایا. ہماری اردو میں بھی کہتے ہیں صاحب کہ سکوت السکوت کل اقرار, عربی کا مقولہ ہے کہ سکوت کا مطلب اقرار ہوتا ہے. لیکن آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ خاموشی صرف معصوم کی حجت ہوتی ہے, غیر معصوم کی خاموشی کے لیے حجت نہیں ہوتی. معصوم کا عمل بھی حجت ہے, معصوم کا قول بھی حجت ہے, اور معصوم کی خاموشی بھی حجت ہے, جس کو تقریر معصوم کہتے ہیں. عالم دین کی خاموشی حجت نہیں ہے. اکثر لوگ کہتے ہیں میں فلاں عالم کے سامنے فلاں مولانا صاحب کے سامنے وضو کر رہا تھا, انہوں نے تو نہیں ٹوکا, آپ کون ہوتے ٹوکنے والے. میں نے فلاں صاحب کے پاس سامنے نماز پڑھی تھی, انہوں نے تو نہیں منع کیا تھا اس طرح سے پڑھنے میں, آپ کون ہوتے منع کرنے والے. گویا وہ غیر معصوم کی خاموشی کو حجت کے طور پہ پیش کرے. آپ کو یہ نہیں معلوم کہ وہ خاموش تھا تو کیوں خاموش, ہو سکتا ہے آپ کے عمل کی طرح متوجہ نہ رہا ہو, یہ خاموش. اور اگر متوجہ تھا تو ہو سکتا ہے آپ سے اس کا کوئی فائدہ وابستہ ہو اس لیے خاموش رہا ہو, ہو سکتا ہے آپ سے کسی نقصان کے پہنچنے کا خوف اس لیے خاموش ہو, ہو سکتا ہے وہ آپ کی بدزبانی اور بدتمیزی کے خوف سے خاموش رہا, کس لیے خاموش تھا کچھ نہیں کہا جا سکتا. تو غیر معصوم کی خاموشی حجت نہیں ہے, صرف اور صرف معصوم کی خاموشی. پیغمبر نے اسے پہن لیا. رات گزری, صبح کے وقت پیغمبر تجدید وضو کے لیے تشریف فرما ہوئے تو انگوٹھی کے نگینے پہ نظر پڑی. پیغمبر کی تعجب کی انتہا نہ رہی اس لیے کہ جب رات میں انگوٹھی پہنی تھی تو اس پہ صرف ایک کلمہ تھا, اور صبح جو ہوئی تو اس کلمے کے نیچے ایک کلمے کا اضافہ ہو گیا تھا. اوپر نہیں کہہ رہا ہوں, نیچے کہہ رہا ہوں, سلام پڑھ دے محمد علی
محمد.
ایک کلمے کا اضافہ ہو گیا تھا, رات میں جب انگوٹھی پہنی تھی اس پہ لکھا تھا صرف محمد رسول اللہ, اور صبح جو اس کلمے کا اضافہ ہوا تھا وہ تھا علی ولی اللہ. توجہ, پیغمبر نے سکوت سے اسے دیکھنا شروع کیا, اتنے میں جبرائیل آ گئے. یا رسول اللہ اس میں تعجب کی کیا بات ہے؟ اللہ بعد تحفہ درود و سلام کے ارشاد فرماتا ہے کہ جو کچھ آپ لکھوانا چاہتے تھے وہ آپ نے لکھوایا, جو کچھ میں لکھوانا چاہتا تھا وہ میں نے لکھوایا.
سبحان اللہ,
اس میں تعجب کی کیا بات ہے؟ توجہ. تو عزیزان محترم, اوپر کلمہ میں سوچنے لگا کہ یہاں تو یہ ہونا چاہیے تھا کہ ایک کلمہ اوپر بڑھتا ایک کلمہ نیچے بڑھتا, اس لیے کہ لا الہ الا اللہ بھی تو ہے. لیکن اگر غور کیجئے تو اللہ عبث و بیکار کوئی کام نہیں کرتا ہے, جتنا ضروری جتنی حکمت ہے جتنی مصلحت ہے بس اتنا ہی. تو اصل میں یہاں پہ پہلے کلمے کے اضافے کی ضرورت نہیں تھی. کیوں؟ اس لیے کہ جب اس نے کہا محمد رسول اللہ, پیغمبر اللہ کے رسول ہیں, تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اللہ کے پہلے سے ایمان رکھتا ہے. پیغمبر کی رسالت کی گواہی خود اس بات کا اعلان ہے کہ اسے پیغمبر اللہ کی ذات پہ یقین ہے, ایمان ہے. لیکن پیغمبر کی رسالت کو تسلیم کرتا ہے, اس سے یہ نہیں ثابت ہوتا کہ وہ علی کو بھی ولی مانتا ہے یا نہیں, ولایت اس کے پایا جاتا ہے یا نہیں. لہذا اس میں پہلے کلمے کے اضافے کی ضرورت نہیں تھی, آخری کلمے کے اضافے کی ضرورت تھی. اور اس اضافے نے بتا دیا کہ دیکھو اگر ولایت نہیں تو توحید بھی نامکمل ہے, ولایت نہیں تو رسالت بھی نامکمل ہے. سلام محمد علی محمد. عزیزان محترم, یہی وہ مکتب فکر ہے جو ہماری اور آپ کی شناخت اور پہچان ہے. ہمیں اس شناخت کو اور اس آئیڈینٹی کو ہمیشہ برقرار رکھنا ہے. لیکن جیسے جیسے زمانہ گزرتا جاتا ہے, جیسے جیسے حالات بدلتے جاتے ہیں, جیسے جیسے دشمنوں کی سازشیں کامیاب ہوتی جاتی ہیں, انسان اپنے اصل مرکز سے دور ہو رہا ہے. لیکن آزاداری کی قدر و قیمت کو پہچان کہ اس نے ہمیں خط ولایت سے وابستہ رکھا ہے. اس میں کوئی شک نہیں کہ ہماری اس عبادت میں بھی جو اخلاص ہونا چاہیے تھا, اسے بھی جس انداز سے بجا لانا چاہیے تھا, اس میں بھی تقرب اللہ کا جو قصد ہونا چاہیے تھا, اس عظیم عبادت کو جن دنیاوی جذبوں سے پاک و پاکیزہ ہونا چاہیے تھا, اس شک میں ہم نے نہیں رہنے دیا. لیکن اس کے باوجود اگر اس کے ظاہری پہلو کو بھی لے لیجیے تو یہی بہت ہے جو ہمیں اہل بیت سے اٹیچ رکھے ہوئے, یہ حسین کے خون کا کرشمہ, یہ حسین کے خون ناحق کی خیرات ہے جو ہمیں حق سے تمسک کی شکل میں. بس چند جملے مصائب کے, میری گفتگو یہیں پہ ختم. انشاءاللہ بقیہ آرائے بعد کی مجلسوں میں. عزیزان محترم, حسین کا خون آج بھی ہمیں اپنی مدد کے لیے پکار رہا ہے. یاد رہے امام نے کربلا میں ایک مرتبہ نہیں بلکہ چند مرتبہ آواز استغاثہ بنی. تاریخیں بتاتی ہیں کہ کم سے کم چار مرتبہ امام نے صدائے استغاثہ بلند کیا, اور ہر استغاثے کا اپنا ایک محل تھا, مگر تفصیلات نہیں موجود ہیں کہ کون سا استغاثہ کس موقع. شاید پہلا استغاثہ امام نے اس وقت بلند کیا ہو جب جنگ کا آغاز ہو رہا تھا, اصحاب درجہ شہادت پہ فائز ہونے کے لیے اور امام کی نصرت کے لیے موجود تھے.
دوسرا استغاثہ امام نے شاید اس وقت بلند کیا ہو جب سارے اصحاب درجہ شہادت پہ فائز ہو چکے تھے مگر بنی ہاشم امام کی نصرت کے لیے موجود تھے. لیکن تیسرا استغاثہ وہ آپ جانتے ہیں امام نے کب بلند کیا؟ جب اصحاب و عوام بھی درجہ شہادت پہ فائز ہو چکے ہیں, بنی ہاشم بھی درجہ شہادت پہ فائز ہو چکے ہیں, اب عباس بھی نہیں ہے شام میں کٹا کے سو رہے ہیں, اب علی اکبر بھی نہیں ہے سینے پہ برچی کا پھل کھا کے آرام کر رہے ہیں, اب قاسم و محمد بھی نہیں ہیں خاک اور خون میں ڈوب چکے ہیں, اب حسین تنے تنہا میدان کربلا میں آواز استغاثہ بلند کرتے ہیں, حل من ناصر یسرونی, حل من مغیث یغیثنی, حل من ذاب یذوب عن حرم رسول اللہ. یہ تیسرا استغاثہ تھا جس پر لبیک کہنے کے لیے ایک مجاہد, ایک ننا مجاہد ابھی خیمے میں موجود تھا, اور وہ کون تھا؟ رواح کا چھ مہینے کا لال ششمہا علی اصغر. جناب علی اصغر نے خود کو جھولے سے گرایا اور امام کی آواز استغاثہ پہ لبیک کہا, امام اسے میدان میں لے کر آئے اور جناب علی اصغر بولملا کے تیرے سے شبہ کا نشان بنے. یہ تیسرا استغاثہ. لیکن ہاں ایک چوتھا اور آخری استغاثہ بھی ہے, وہ آخری استغاثہ امام نے اس وقت بلند کیا جب خیموں سے رخصت آخر کے بعد میدان میں آئے زینب و ام کلثوم, رقیہ و رباب سب سے الوداع کہہ چکے ہیں, اے بہن زینب, اے ام کلثوم, اے رقیہ و رباب, اے ماں کی کنیز فضا, اے سکینہ, تم سب پہ حسین کا آخری سلام. امام رخصت آخر کے بعد میدان کاظان میں آتے ہیں اور چاروں جانب یاسو حسرت سے دیکھتے ہیں, پکار کے کہتے ہیں, یا ابطال صفا و یا فرسان الحجا, اے میرے شیرو, اے میرے دلاورو, تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ حسین پکار رہا ہے اور تم اس کی نصرت کے لیے نہیں آتے. امام نے کہا, حل من ناصر ینصرونی, حل من مغیث یغیثنی, حل من ذاب یذوب عن حرم رسول اللہ. یہ آواز پھر خیمے تک پہنچی, ابھی بھی خیمے میں ایک امام ہے, بیمار امام, اس آواز پہ لبیک کہنے کے لیے. چنانچہ تو تھے امام نے سر سے امام اوتار پھینکا, تلوار ہاتھ میں لی اور اس علالت اور بیماری کے عالم میں لبیک ابن رسول اللہ, لبیک ابن رسول اللہ کہتے ہوئے خیمے سے برآمد ہوئے. امام اس طرح سے آگے بڑھ رہے تھے کہ ایک مرتبہ امام مظلوم نے دیکھا, آواز دی, پہن ام کلثوم, سید سجاد کو روک لو, سید سجاد کو روک لو, اس لیے کہ سید سجاد علالت میں ہیں, بیماری کی منزل میں ہیں, یہاں ساقط ہے. جناب ام کلثوم چوتھے امام کو خیمے میں واپس لے گئی. عزیزو اس سے پتا چلا کہ یہ چوتھا اور آخری استغاثہ چوتھے امام کے لیے نہیں تھا. جب آپ غور کریں گے تو بس پتا چلے گا کہ اب تک کے تین استغاثے ان چاہنے والوں کے لیے تھے, ان آوان و انصار کے لیے تھے جو کربلا میں موجود تھے, لیکن یہ چوتھا اور آخری استغاثہ ان شیعوں سے تھا, ان چاہنے والوں سے تھا, ان امام کے دوستداروں سے تھا کہ جو کربلا میں نہیں تھے بلکہ قیامت تک دنیا میں پیدا ہوتے رہیں گے, جو کربلا میں تھے ان کی نصرت یہ تھی کہ امام کی شہادت سے پہلے اپنی جان قربان کر دیں, اور جو کربلا تک میں نہیں تھے بلکہ قیامت تک پیدا ہوں گے ان کی نصرت یہ ہے کہ امام کے مقصد کو ضائع نہ ہونے دیں, امام کے مقصد قربانی کو پامال نہ ہونے دیں. آئیے اس آواز استغاثہ پہ مل کے لبیک کہیں, اے فاطمہ کے لال, یہ چہرے والے آئے ہیں, فرش مجلس بچھا ہے, ایام اربعین ہیں, عشرے کی مجلسیں چل رہی ہیں, اے مولا یہ فرش مجلس آپ کی آواز استغاثہ پہ لبیک کہنے کے لیے بچھا ہے, اے مولا ہم آواز صدائے ماتم بلند کر کے, نوحہ پڑھ کے, مجلس کر کے, آنسو بہا کے آپ کی آواز استغاثہ پہ لبیک کہتے ہیں, جب تک دم میں دم ہے آپ کے مقصد قربانی پہ آنچ نہیں آنے دیں گے, آپ کے مقصد قربانی کو مٹنے نہیں دیں گے. انا للہ و انا الیہ راجعون, لرم بقضائه و تسلیما لامره, سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. پانے والے طیبات کا محمد بار محمد علیہ السلام کا جملہ مؤمن و مومنات کو عمل صالحہ کی توفیق عطا فرمائے, جو زیارت ہیں جو زیارت سے مشرف فرمائے, آنے والے علماء عالم کا سایہ ہمارے سروں پہ برقرار رکھ, مومنین دنیا میں جہاں کہیں بھی ان کے جان و مال و آبرو کی حفاظت فرما, پالنے والے ہماری عزاداری کو قبول فرما, ہماری تاہیر شہداء کربلا کے سلسلے میں ہمارے ماں کی بارگاہ میں پہنچا دے, پالنے والے ہمارے ایمان کے ظہور میں تعجیل فرما. آمین یا رب العالمین. بحق محمد المعظم قادم ماتم. Yeah.